بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی. مرحومین مہر النساء بیگم، قمر النساء بیگم، شوکت حسین، شجاعت حسین مرحومین کے لیے. عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے غم میں آنسو بہانا معصومین کی طرف سے سلسلے میں بہت تاکید ہوئی ہے، اور یہ تاکید صرف خاص دور کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ تاکید باقی ہے. اتنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اگر مکھی کے پر برابر بھی آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے تو جنت واجب، اور اگر آنسو نہ بھی نکلے، صرف شکل بنا لی رونے والوں کی، تو بھی جنت واجب. رونا، رولانا، رونے والے کی شکل بنانا، ان حدیثوں کو دیکھ کر کے دو نظریے قائم ہو جاتے ہیں، بلکہ تین. ایک نظریہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف رونا ہی ہے، بس ہماری ڈیوٹی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. رو لیا یا رونے والے کی شکل بنا دی، ہمارے اوپر جنت واجب ہو گئی، بقیہ واجبات اور محرمات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں انجام دیں نہ دیں، محرمات سے اپنے کو دور رکھیں یا نہ رکھیں، یعنی بے عملی کا ایک مکتب بن گیا. دوسرا نظریہ یہاں یہ قائم ہو جاتا ہے کہ یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، گڑھ لی گئی ہیں، کیونکہ یہ حدیثیں مزاج اسلام کے خلاف ہیں، روح اسلام کے خلاف ہیں. اسلام کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، انسان نے جو کچھ انجام دیا ہے، انسان کو اپنے عمل کی سزا یا جزا جو ہے حتمن ملے گی. یہ ناممکن ہے کہ آپ ایک کام کر دے بقیہ سب سے آپ کو چھوٹ مل جائے. روح ہے اسلام کے خلاف، اسلام دین عمل ہے. تیسرا نظریہ اس سلسلے میں یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ روایتیں صحیح ہیں، روایتوں کو پرکھنے کا جو معیار ہے اس پر یہ روایتیں کھری اترتی ہیں، اس کسوٹی پر. لیکن جو معنی اور مفہوم اس کا لیا جا رہا ہے، وہ معنی اور مفہوم غلط ہے. عزاداری کے سلسلے میں جو ثواب دیے گئے ہیں، وہ ثواب یقیناً درست ہیں، لیکن ثواب کا مل جانا کافی نہیں ہے، اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے. وہ دینے والا فیاض ہے، دے رہا ہے، قدم قدم پہ ہمیں ثواب دے رہا ہے، لیکن جو کچھ ملا ہے اسے محفوظ تو رکھیں. ایک برتن ہے، سوراخ ہے، اس کے اندر آپ پانی بھرتے جائیے، پانی تو بھر گیا، پانی ملا، لیکن پانی باقی رہا جب پیاس لگی تو وہاں تو سوراخ ہے برتن میں. لہذا ظرف ثواب کو سالم رکھنا ضروری ہے، ظرف ثواب کو سالم رکھنا. بہت ساری حدیثیں ہیں، کل بھی عرض کیا تھا کہ قدم قدم پر جنت واجب ہوتی ہے، یہ کام کر لو جنت واجب، یہ کام کر لو جنت واجب، یہ کام کر لو جنت واجب، لیکن اسے باقی رکھو، خطرہ ہے اس کی تباہی کا. اور یاد رکھیے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اتنا ہی اس کی حفاظت کا اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے. جیب میں آپ کے $10 ہیں، آپ آرام سے سفر کر رہے ہیں، بس میں، ٹرین میں، میٹرو میں، جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی چرا لے گا. لیکن اگر آپ کے پاس $1,000,000 آپ کے بیگ میں ہیں، تو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، ہر آدمی مشکوک نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال قیمتی ہے. عزاداری ہے بڑا قیمتی مال، لہذا اس کے لیے خطرات بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ جتنا اہتمام عزاداری کے سلسلے میں کرنا ہے، اس سے زیادہ اہتمام عزاداری سے ملنے والے ثواب اور اجر کی حفاظت کے لیے کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ تصور نہ صرف ہمیں بے عملی اور بد عملی کی دنیا میں نہیں لے جاتی ہے، بلکہ ہمیں دعوت عمل دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مشہور حدیث ہے، اب تو ظاہر سے بات ہے آج مجھے 9:15 ختم نہیں کرنا ہے، کیونکہ 9:45 ممبر پہ آیا ہوں، نہیں گھنٹہ تو نہیں 45 منٹ لوں گا، لیکن دیکھیے اپنے پورا ٹائم لوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مشہور حدیث ہے پیغمبر کی، حضور اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ غرست له فی الجنت شجرہ، جس نے زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جنت میں اس کا ایک پیڑ لگ گیا۔ پھر کہا من قال سبحان اللہ غرست له فی الجنت شجرہ، جس نے زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، کوئی قید نہیں ہے کہ مومن کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، شیعہ کہہ رہا ہے، سنی کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ دے، چور کہہ رہا ہے، ڈاکو کہہ رہا ہے، شرابی کہہ رہا ہے، کوئی ہے قید؟ جیسے وہاں ہے نا من بکا جو روئے، کوئی قید نہیں نہ ہے، یہاں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ محبت اہل بیت ہے نہیں ہے، عشق اہل بیت ہے نہیں ہے، عزاداری کچھ بھی نہیں ہے، جس نے ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ غرست له فی الجنت شجرہ، پھر فرمایا من قال الحمدللہ غرست له فی الجنت شجرہ، جس نے زبان سے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیا جنت میں ایک پیڑ لگ گیا، من قال لا الہ الا اللہ غرست له فی الجنت شجرہ، من قال اللہ اکبر غرست له فی الجنت شجرہ۔ لا الہ الا اللہ کہا ایک پیڑ، الحمدللہ کہا ایک پیڑ، سبحان اللہ کہا ایک پیڑ، اللہ اکبر کہا ایک پیڑ۔ ہمارے پہلے مجلسوں میں واہ واہ کے بجائے کہا جاتا تھا یہ جو ہے سبحان اللہ، ہے نا، واہ واہ میں تو خیر کچھ نہیں، کوئی پیڑ نہیں لگتا، لیکن مجلس میں جتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے گئے جنت میں ایک ایک پیڑ لگتا چلا گیا، ایک ایک پیڑ لگتا چلا گیا۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو جنت میں اپنا پورا جنگل کا جنگل ہے، باغ بھی نہیں جنگل ہے، کیونکہ آپ جوڑ رہے ہیں بھائی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اذان دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چار پیڑ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو پیڑ اور لگ گئے، پھر آخر میں کہا اللہ اکبر دو پیڑ اور لگ گئے، پھر کہا لا الہ الا اللہ دو پیڑ اور لگ گئے، پھر اقامت، پھر اس کے بعد نیت اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، یہاں کا بھی سجدے میں رکوع میں آپ جوڑتے جائیں، اس کے بعد نماز کے بعد تسبیح پڑھنے بیٹھ گئے 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، کتنے پیڑ، ایک دن میں ہزاروں پیڑ، ہفتہ مہینہ سال عمر گنتے چلے جائیے۔ کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمارا پورا جنگل کا جنگل ہے، اتنے ہی کرنے میں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہاں ہے تو جنگل، مگر آگ بھیج کے جلا مت دینا اسے، آگ بھیج کے جلا مت دینا۔ یا رسول اللہ جنت میں آگ کہاں سے آ گئی، آگ تو جہنم میں ہے، جلے گا کیسے؟ پیغمبر نے کہا ہاں جنت میں آگ نہیں ہے، لیکن جب تم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہنے کے بعد جب تم یہ جو ہے گناہ کرتے ہو، تو گناہ آگ میں تبدیل ہو کر کے ان درختوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتے ہیں۔ تو اجر و ثواب تو ہے، لیکن اجر و ثواب کو باقی رکھنا ہے۔ تو اگر ہم عزاداری سے یہ میسج لینا چاہتے ہیں، یہ پیغام لینا چاہتے ہیں کہ بس ایک ہمارا تصور ہے نا کہ 2 دن 8 دن ہمارے امام مہمان ہیں، اس کے بعد ہمارا امام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہیں، امام مہمان ہمارے 2 مہینہ 8 دن نہیں ہیں، امام ہمیشہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے دل سے کبھی بھی یاد حسین خارج نہیں ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کے ہر ہر عمل پر حسین کی حکومت ہے، کوئی عمل ایسا ہمارا نہیں ہے جو حسین کے اقتدار سے اور حسین کی حکومت سے خارج ہو۔ ہر وقت ہم امام کے سامنے ہیں، ایسا نہیں کہ آج امام کے سامنے ہیں اس کے بعد امام کے سامنے نہیں ہیں. جس وقت ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں امام کے سامنے ہیں، مجلسیں سن رہے ہیں امام کے سامنے ہیں، جس وقت ہم غیبت کر رہے ہیں پھر بھی امام ہی کے سامنے ہیں. فلسفہ آزاداری، آزاداری کا مقصد، کل میں نے عرض کیا تھا کہ آزاداری جو ہے مقصد خود نہیں ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہیں تک پہنچنے کے لیے. کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ وہیں پہنچنا چاہتے ہیں جہاں انقلاب حسینی ہمیں پہنچانا چاہتا تھا. جو مقصد انقلاب کربلا ہے وہی مقصد آزاداری حسین ہے. مقصد امام حسین کیا ہے؟ ایک نظریہ جو پایا جاتا ہے امام حسین کی طرف کے انقلاب کے سلسلے میں، کہ جس کو بنی امیہ نے ہوا دی ہے، ان کی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے، کہ امام حسین کہاں، یہ جو ہے امام حسین جو ہے شہید کیے گئے سرزمین کربلا پر، رہتے کہاں تھے؟ مدینے میں. یہ مدینے سے کربلا تک کا سفر جو سینکڑوں میل دور ہے، اتنا طویل سفر امام حسین نے کیوں اختیار کیا؟ کیوں مدینہ چھوڑا؟ کیوں کربلا میں آئے؟ کہتے ہیں جس وقت معاویہ کا انتقال ہوا ہے اور خبر ملی تو امام حسین نے یہ محسوس کیا کہ اب حکومت پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ معاویہ جیسا شاطر دماغ اب موجود نہ رہا. اس نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری اور شاطر دماغی کے ذریعے امام حسین سے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حکومت چھین لی تھی اسے واپس لینے کا اب زمانہ آ گیا ہے. کیونکہ یزید نوسکھیا بھی ہے، اناڑی ہے، ابھی اس کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ گرفت مضبوط نہیں ہے، بہترین موقع ہے. لہذا امام حسین خبر مرگ معاویہ سنتے ہی مدینہ چھوڑ کے نکل پڑے، مکے آئے کہ حج کا زمانہ ہوگا، مختلف علاقوں سے، دنیا کے گوشے گوشے سے حاجی آئیں گے، ہم ان کے درمیان جا کر کے اپنے لیے زمین ہموار کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری حکومت کی حمایت کریں. اتنے میں کوفے والوں کی طرف سے بھی خط آنا شروع ہو گیا، اس نے مزید حسین کے ارادوں کو تقویت پہنچائی اور امام حسین مکہ چھوڑ کر کے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. ان کے سیاسی طور سے وہ حساب صحیح نہیں لگا سکے تھے، غلطی ان کو ہو گئی. جو کوفے والوں پر بھروسہ انہوں نے کر رکھا تھا وہ بھروسے کے لائق نہیں تھے، اس وجہ سے دھوکہ ان کو ہوا اور کربلا میں ان کی یہ جو ہے شہادت ہو گئی. کل مقصد حسینی کو ایک دنیاوی مشن بنا کر پیش کر دیا. عام طور سے 90% لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی سواری، اسی کو فراہم کرنے میں ساری زندگی جو ہے وہ صرف ہو جاتی ہے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے حلال حرام کسی چیز کی تمیز نہیں رہ جاتی ہے. مقصد یہی ہے. حسین ابن علی کو بھی علیاذ باللہ انہی دنیا پرستوں کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. دو شہزادوں کے جنگ کا تصور یہیں سے تو آیا کہ ایک طرف یزید ہے، وہ اپنی حکومت جو ہے بچانا چاہتا ہے، ایک طرف حسین ہے جو اس سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں. یہ ایک نظریہ پیش کیا گیا. دوسرا نظریہ خالص دینی نظریہ ہے. کیوں امام حسین مدینے سے نکلے؟ مقصد کیا تھا؟ کیوں کربلا میں اپنے انصار و اقربا کی شہادت کا نذرانہ پیش کیا؟ کیوں اپنے کنبے کی اسارت اور اسیری کو برداشت کیا حسین نے؟ کیا مقصد تھا حسین کا؟ کیوں نکلے مدینے سے؟ اٹھے نہ مدینے سے، چلے باہر نکلے. وہ بھی کہتے ہیں باہر نکلے، یہ بھی کہتے ہیں باہر. کیوں باہر نکلے مدینے سے؟ مدینے کو کیوں چھوڑا حسین نے؟ کیوں اقدام کیا؟ کیوں خاموش مدینے میں بیٹھے نہ رہ گئے؟ دوسری تفسیر جو کی جاتی ہے وہ خالص دینی تفسیر ہے. البتہ اس تفسیر کے مطابق دنیا دین سے جدا نہیں ہے، دنیا دین سے الگ نہیں ہے، لیکن دنیا یہ جو ہے مقصد بھی نہیں ہے. دنیا دین کے لیے ضروری ہے، بغیر دنیا دین حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا مقصود نہیں ہے، دنیا ذریعہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. دنیا قابل مدح و ثنا بھی ہے، دنیا لائق مذمت بھی ہے. وہی علی جو دنیا کی جو ہے مذمت ان لفظوں میں کرتے ہیں، واللہ اِنَّا دُنْيَاكُمْ هَذِهِ اَحْوَنُ عِنْدِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْزُومٍ. خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا میری نگاہوں میں سور کی اس ہڈی سے بھی زیادہ نفرت انگیز ہے جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو. اس سے زیادہ یہ دنیا ہماری نگاہ میں لائق مذمت اور نفرت ہے. مگر وہی علی فرماتے ہیں ان الدنیا متجر اولیاء اللہ، ان الدنیا مزرعۃ الاخرہ، ان الدنیا محبت و ملائکت اللہ، ان الدنیا مصلی انبیاء اللہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا وہ جگہ ہے جہاں فرشتے نازل ہوتے تھے، دنیا وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے بندے سجدہ کرتے ہیں. ایک طرف سے امام دنیا کی جو ہے مذمت بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے امام دنیا کی تعریف بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ دنیا اگر مقصد بن جائے تو لائق مذمت، دنیا اگر وسیلہ بن جائے دین کی خدمت کے لیے، وسیلہ اگر دنیا بن جائے سماج کی خدمت کے لیے، یتیموں کی نصرت کے لیے، دنیا اگر ذریعہ بن جائے عبادت خدا کے لیے تو قابل احترام ہے، قابل ارزش ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بڑی حسین حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں، ان جعلتا دنیا کا طبعا لدینک احرزتا دینک و دنیاک، و ان جعلتا دینک طبعا لدنیاک اہلکتا دینک و دنیاک. اگر تم نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، دنیا ہے مگر تابع دین، جاب کریں گے، بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، پیسے کمائیں گے، سب کچھ، مگر دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں دین نے کہا یہ حرام اسے چھوڑ دیا، جہاں دین نے کہا جائز نہیں ہے اس کے جو ہے وہ قریب نہ گئے، لیکن جہاں دین نے اجازت دے دی وہاں ہم نے دولت بھی کمائی، مال بھی کمایا، بزنس بھی کیا، جاب بھی کی. اگر تم نے دین کو، اگر تم نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، دین حاکم، دنیا محکوم، احرزتا دینک و دنیاک، تمہیں دین بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی. وَإِن جَعَلْتَا دینک طبعا لدنیاک، لیکن اگر تم نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، ہمیں دین اتنا ہی چاہیے جس سے ہماری دنیا خراب نہ ہو سکے. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حجاب کریں گے، داڑھی رکھیں گے، یہ ساری چیزیں اتنا ہی جس سے ہماری جاب پر آنچ نہ آئے، جس سے ہمارے بزنس پر آنچ نہ آئے، جس سے ہمارے کاروبار پر آنچ نہ آئے. لیکن اگر کسی دن دین کی وجہ سے ہماری دنیا خطرے میں پڑنے لگے، ہمیں یہ دین نہیں چاہیے. وہی کام جو ہمارے ساتھ نے کیا، وہی کام جو عمر اسعد نے کیا. عمر اسعد کیا امام حسین کو پہچانتا نہیں تھا؟ عمر اسعد کیا امام حسین کو جانتا نہیں تھا؟ عمر اسعد کو کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ قتل حسین کتنا بڑا گناہ ہے؟ ہم سے آپ سے زیادہ امام حسین کو پہچانتا تھا. ہم نے تو سنا ہے کہ رسول نے زبان چسا چسا کے حسین کو پالا ہے، اس نے تو دیکھا تھا. ہم نے تو سنا ہے کہ حسین راکب دوش رسول تھے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حسین. ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے حسین و منی وانا من الحسین، اس نے اپنی کانوں سے سنا تھا، جانتا تھا وہ. اور جب ابن زیاد نے اسے پہلے پیشکش کی تو اس نے انکار کر بھی دیا تھا، کہاں قبول کیا تھا، یہی تو کہا تھا نا بھلا ہم اور قتل حسین اتنا بھیانک گناہ. لیکن ایک لالچ اگر تم نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، اہلکتا دینک و دنیاک، نہ تمہیں دنیا ملے گی نہ تمہیں آخرت ملے گی. عمر اسعد کا انجام سامنے ہے نا، مل گئی رہے کہ حکومت، نہ دنیا ملی نہ دین ملا. لیکن ایک وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر دین کو ہم نے حاکم رکھا ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی. کشتی اور پانی، کشتی ایک کبھی چلتی ہے اور کبھی ڈوب جاتی ہے. اگر پانی चलने की किश्ती चलने के लिए पानी ज़रूरी है, यही पानी किश्ती को चलाता भी है और किश्ती को ये जो है डुबाता भी है। अगर किश्ती ऊपर और पानी नीचे हो तो किश्ती चलेगी, और अगर पानी ऊपर आ जाए तो किश्ती गर्क हो जाएगी। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस्लाम में दुनिया मज़मूम भी है और दुनिया ममदूह भी है, किस उन्वान से आप दुनिया को देख रहे हैं। इमाम हुसैन जिस मकतब फ़िक्र में पले थे, जिस सिलसिले इमामत से इमाम हुसैन का ताल्लुक था, वो दुनिया को हमेशा एक ये जो है गुजरगाह समझते थे। अगरचे इनकी निगाहों में हुकूमत का क़याम वाजिब है, वाजिब है कि हम हुकूमत को कायम करें, लेकिन क़याम हुकूमत मकसद नहीं है। क्या क़याम हुकूमत ज़रिया है क़याम अदल का, मज़लूमों की ये जो है दस्तगीरी के लिए क़याम हुकूमत वाजिब है, लेकिन अगर हुकूमत के खातिर कहीं दीन को दांव पे लगाना पड़ जाए तो फिर ये हुकूमत को कबूल नहीं करते हैं। मौलाए कायनात ने जिस वक्त हुकूमत कबूल की थी, हुकूमत को कबूल करने के सिलसिले में क्या फरमाया था? लौला हुज़ूरुल हाज़िर व क़यामुल हुज्जत बिवजूदिन नासिर व मा अख़ज़ल्लाहु अलल उलमा अल्लाह युक़र्रु अला किज़्ज़त ज़ालिमीन वला सक़्ब मज़लूम लअल्क़ैतु हब्लहा अला ग़ारिबिहा वला सक़ैतु आख़िरहा बिकअसि अव्वलिहा। मैंने ये हुकूमत क्यों कबूल कर ली? हुकूमत मेरा मकसद नहीं है, मकसद जिंदगी हुकूमत नहीं। हुकूमत एक जरिया है, एक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी समझ के मैंने इसे कबूल किया है। अगर ये साथ देने वाले मौजूद ना होते, अगर इनके होने की वजह से मुझ पर हुज्जत तमाम न हो जाती और वो अहदो पैमान न होता जो अल्लाह ने उलमा से लिया है, वो क्या है अहदो पैमान? अल्लाह युक़र्रु अला किज़्ज़त ज़ालिमीन वला सक़्ब मज़लूम। देखो कभी भी मज़लूमों की भुखमरी और ज़ालिमों की शिकमपुरी पर खामोश न रहना। अगर यह अहदो पैमान न होता तो अली कहां और हुकूमत कहां? लअल्क़ैतु हब्लहा अला ग़ारिबिहा वलसक़ैतु आख़िरहा बिकअसि अव्वलिहा। मेहारे शुतुर खिलाफत को मैं उसके कंधे पे डाल देता और आखिर को भी उसी कासे से सैराब करता जिससे पहले को सैराब किया था। अगर मैंने कबूल किया है, अली ने हुकूमत कबूल करने के बाद जब अली की हुकूमत के हुकूमत पर खतरात के बादल मंडलाने लगे, दोस्त भी आए मशवरे के लिए कि थोड़ी सी सियासत में तब्दीली कर दीजिए, थोड़ी सी लचक, वरना हुकूमत चली जाएगी। क्योंकि मौलाए कायनात ने जो पॉलिसी अपनाई थी, जो सियासत अपनाई थी, जाहिर से बात गैर तो गैर अपने भी नाराज़ हो रहे थे, अपने भी खफा हो रहे थे। वो अदल का तसव्वुर, वो जो है बराबरी का तसव्वुर, ये जो है मसावात का तसव्वुर, गुज़श्ता 25 साल में लोग किसी और चीज़ के आदी हो चुके थे। दीन बदल चुका था, मिजाज बदल चुका था। बदले हुए मिजाज में काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक मजलिस हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि नीचे से सुभान अल्लाह वाह वाह माशाल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं, और एक मजलिस मीसम ने पढ़ी थी, दोनों मजलिसों में फ़र्क है ना। एक मजलिस जनाब ज़ैनब ने पढ़ी थी, एक मजलिस इमाम सज्जाद ने दरबार शाम में पढ़ी थी। मुआफिक माहौल में काम करना बड़ा आसान होता है, लगा जहाँ मिजाज ही बदला हुआ है, मिजाज ही कुछ और हो चुका है, मिजाज अदल से लोग आरी हो चुके हैं, जुल्म के आदि हो चुके हैं, लोग नाइंसाफ़ी को अपना हक समझने लगे हैं। ऐसे माहौल में जब मौला अली ने हुकूमत संभाली है, अपने जो है पराए होने लगे, गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, करीबी तरीन अफराद मौला के मौला पर मुतरिद हैं, वो चाहने वाले जिनको बड़ी दिनों के बाद हुकूमत मिली है, 25 साल इंतज़ार किया है, अभी हुकूमत को हाथ से जाता देख रहे हैं, आकर के मौला को मशवरा दे रहे हैं, भाई थोड़ा सा आप भी कुछ माविया से सीख लीजिए, देखिए माविया ने क्या किया, बैतुलमाल के दरवाजे को कैसे खोल दिया है, आप भी खोल दें, आपकी बात पैसे की कमी थोड़ी है। माविया फ़कत शाम की हुकूमत उसके पास है, आपके पास एक वसी इलाका है, ऐसा नहीं कह ली कि हाँ पैसा नहीं है, बजाय इसके कि गरीबों में बांटने के लिए ख़ास ख़ास लोगों को दीजिए ताकि हुकूमत बाकी रह जाए। मौला फरमाते हैं अतामुरूनी अन अतलुब नसर बिल जौर वल्लाह ला अफ़अलो, क्या तुम मुझे ये मशवरा देते हो कि मैं हुकूमत को बाकी रखूँ जुल्म व सितम के ज़रिए से? अरे मैं आया ही हूं अदल कायम करने के लिए, अगर इस हुकूमत के जरिए अदल कायम नहीं हो सकता है तो यह हुकूमत मेरी निगाह में फटी हुई जूती से भी कमतर कीमत रखती है। اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم مجھے واللہ لا افعل، واللہ لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما ہی اموالہم، اگر یہ بیت المال کا پیسہ میری اپنی ذاتی جائیداد ہوتی پھر بھی میں تویز نہ کرتا، پھر بھی میں تفریق نہ کرتا، پھر بھی میں برابر برابر سب میں بانٹتا، حالانکہ یہ مال تو انہی کا مال ہے، یہ مال تو میرا مال ہے بھی نہیں. قیام حکومت واجب ہے، لیکن قیام حکومت مقصد نہیں ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے اٹھ کھڑے ہو، جس طرح سے بھی ہو سکے حکومت کو حاصل کر لیا جائے، چاہے اسے حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے کے شیرخوار کو ہی قربان کیوں نہ کر دینا پڑے. تصور حکومت کا وہاں یہ ہے، حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، حکومت کو جاری رکھنے کے لیے اگر مکر و فریب کی ضرورت پڑے گی، نہیں، حکومت چلی جائے مگر مکر و فریب کو ہم نہیں اپنائیں گے. لوگوں نے جب آ کر کے مولا سے کہنا شروع کیا کہ مولا ڈپلومیسی ماویا کی دیکھیے اور اپنی ڈپلومیسی دیکھیے کچھ تو. بعضوں کا خیال تھا شاید مولا جانتے نہیں ہے، مولا کو آتا نہیں ہے. چال چلنا علی بھی جانتے ہیں، جانتے ہیں مگر کریں گے نہیں. مولا فرماتے ہیں لولا لولا المکر والخدیعۃ فی النار لکنت امکر الناس، اگر مکاری فریب دھوکہ خدا اس کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا چال باز کون تھا؟ میں چالیں چلنا جانتا ہوں، ناواقفیت نہیں ہے مجھے. کمال تو وہی ہے نا کہ ہمیں آتا ہے، قدرت ہے، کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں، کمال تو وہیں پر ہے نا. لیکن جہاں پہ ہمارے لیے آخر انسانوں کو فرشتوں سے کیوں افضل قرار دے دیا گیا؟ اس لیے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں گناہ کی صلاحیت نہیں ہے. انسان گناہ نہیں کرتا ہے، صلاحیت کے ہوتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا ہے. فضیلت تو یہی ہے نا. لولا کراہیت الغدر لکنت من ادھ الناس، اگر غدر و فریب اور مکاری کی ہمارے نگاہوں میں ناپسندیدہ چیز نہ ہوتی تو ہم سے زیادہ سیاست داں کون تھا، ہم سے زیادہ یہ جو ہے وہ ڈپلومیسی کو کون جانتا ہے. لیکن میں اس کام کو نہیں کروں گا. ان کی نگاہوں میں دنیا مؤخر ہے، آخرت مقدم ہے. وَلَآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اگر کبھی دنیا اور دین میں ٹکراؤ ہو جائے، عرض کیا کہ دنیا اسلام کی نگاہ میں ممدوح بھی ہے، مذموم نہیں ہمیشہ ہے، مضموم وہاں ہے جہاں ٹکراؤ ہو جائے دنیا اور آخرت کے درمیان میں، اس وقت آخرت کو بچا لینا ہے، دنیا کو قربان کر دینا ہے. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد النبی میں آیا، دیکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں. ابو ذر کو دیکھا، وہ بھی خاموش مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے. ابو ذر سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں پیغمبر رو رہے ہیں؟ کہا پتہ نہیں ہے، پیغمبر کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں نے سوچا کہ ایک ہی ذریعہ ہے پیغمبر کو خوش کرنے کا، کیونکہ جب کبھی پیغمبر کی نگاہ فاطمہ کے چہرے پر پڑ جاتی تھی تو پیغمبر مسرور ہو جاتے تھے، شادماں ہو جاتے تھے. ایک ہی ذریعہ ہے، اگر فاطمہ کو بلا لاؤں پیغمبر دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، رونا پیغمبر کا بند ہو جائے گا. سلمان کہتے ہیں میں بیوی کے گھر گیا، وہاں پہنچا، اجازت لے کے اندر گیا، دیکھا کہ بیوی صحن خانہ کے گوشے میں چکی پیس رہی ہیں، بڑی محنت سے چکی پیس رہی ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا ہے. بی بی چکی پیستی جا رہی ہیں اور آیت قرآن پڑھتی جا رہی ہیں، ولا آخرت خیر و ابقا، ولا آخرت خیر و ابقا. دنیا کی تکلیفیں 4 دن کی ہیں، دنیا کی مشقتیں 4 دن کی ہیں. فاطمہ بھی آرام کر سکتی تھی، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتی تھیں فاطمہ، لیکن آخرت کی خاطر دنیا کے عیش و آرام کو تج دیا. کیوں؟ 4 دن کی زندگی ہے. اس مکتب فکر میں دنیا اور ہم لوگوں کی حیثیت وہی ہے. فرض کیجئے کہ ایک حکومت اپنے یہاں سے کچھ اچھے ممتاز طالب علموں کو امریکہ بھیج دیتی ہے، جاؤ وہاں سے تم، وہاں سے علم سیکھ کر کے آؤ، ٹیکنالوجی سیکھ کر کے آؤ، تمہارا خرچہ ہمارے ذمے، اسکالرشپ ہم تمہیں دیتے ہیں 4 سال 5 سال کے لیے، جاؤ وہاں سے سیکھ کے آؤ، اور آنے کے بعد فلاں عہدہ فلاں منصب تمہارا انتظار کر رہا ہے، آنے کے بعد ملک کی خدمت کرو. لڑکے آتے ہیں 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو امریکہ کے رنگینیوں میں کھو گئے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کہاں کی تعلیم ہے، کہاں کا پڑھنا ہے، کچھ وہ ہیں جو صبح و شام محنت و مشقت میں لگے ہوئے ہیں، ٹیچر سے جو کچھ سیکھنا ہے اسے سیکھ رہے ہیں، کوئی ان سے آ کے کہتا ہے ارے فلاں جگہ میچ ہو رہا ہے، فلاں جگہ فلاں پروگرام ہو رہا ہے، اس میں نہیں جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں، ہمیں کہیں اور واپس جانا ہے، ہم تو کچھ دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں سے ہمیں اپنی جو ہے متاع حاصل کر کے واپس چلے جانا ہے۔ یہ دنیا بھی اسی طریقے سے ہے، ہم دنیا کے نہیں دنیا میں ہیں، نہ دنیا سے ہیں اور نہ دنیا کے لیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور وہی پلٹ کے ہمیں جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم یہاں پر تفریح کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ انما الدنیا لحون ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان، ما الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان۔ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے۔ جس طرح سے بچے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے جاتے ہیں، وہ کھیل کی زندگی کوئی جو ہے زندگی کہلاتی ہے، وہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ حسین اسی مکتب فکر کے پروردہ ہیں، اس مکتب فکر کے پروردہ ہیں، جہاں دنیا کی اہمیت تو ہے مگر دنیا دین کے تابع ہے، دنیا کی اہمیت تو ہے مگر دنیا وسیلہ ہے مقصد نہیں ہے، دنیا کی قیمت اور ارزش تو ہے لیکن خدا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسین کو اگر پہچاننا ہے تو حسین کو دعائے عرفہ سے پہچانیے، مزاج حسینی پہچاننا ہے نا، حسین کے اقدام کو ہم پرکھنا چاہتے ہیں۔ امام حسین مدینے سے کاہے کے لیے نکلے تھے؟ مقصد حسینی کیا ہے؟ دنیا کی آسائشیں حاصل کر لینا، دنیا کی حکومت کو حاصل کر لینا، دنیا کے حکومت برائے حکومت، اقتدار برائے اقتدار۔ اگر مزاج حسینی کو پہچاننا ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پڑھی جانے والی حسین کی دعائے عرفہ کو دیکھ لے، ایک ہی جملہ حسین کا کافی ہے، ایک ہی جملہ کافی ہے، الہی من وجدک ماذا فقد ومن فقدک ما الذی وجد، خدایا جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جسے تو نہ ملا اس نے کیا پایا۔ دنیا کا سارا اقتدار، ساری دولت، ساری عزت، ساری شہرت ایک طرف، خدا کا وجود ایک طرف، جسے خدا مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جسے خدا نہ ملا، اس حسین کے بارے میں کیا تصور بھی ہم کر سکتے ہیں کہ حسین صرف جیفے دنیا کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کو یہ جو ہے فراہم کرنے کے لیے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی یہ جو ہے سواری، اس کے لیے حسین مدینے سے نکلے تھے، اس کے لیے علی اکبر جیسے جوان کو قربان کر دیا تھا، اس کے لیے قاسم کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جانا منظور کر لیا، اس کے لیے زینب کی چادر کو قربان کر دیا۔ آخر اسیریہ زینب کوئی معمولی قیمت نہیں ہے، کربلا کے سارے شہیدوں کی قربانیاں ایک طرف ہیں اور اسیریہ زینب ایک طرف ہے، اسیریہ زینب ایک طرف ہے۔ امام زمانہ سے منسوب یہ جو ہے زیارت ناحیہ میں ایک جملہ ہے کہ کربلا والو، ہم تم پر شب و روز روئیں گے اور آنسوؤں کے بجائے خون سے روئیں گے۔ کسی عارف کی ملاقات ہو گئی امام سے، پوچھا کہ مولا بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے؟ کیا وہ مصیبت ہے جب علی اکبر کے سینے پر برچی لگی تھی؟ کیا یہ وہ مصیبت ہے جب قاسم کی لاش گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال ہوئی تھی؟ کیا یہ وہ مصیبت ہے جب عباس کے شان قلم کا؟ نہیں، یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر علی اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے، اگر عباس ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ پوچھا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا وہ اہل حرم کا برہنہ سر کوفہ و بازار کے شام میں پھرایا جانا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں حسین نے کس لیے برداشت کی تھیں؟ اگر حسین حکومت کے لیے جا رہے ہوتے، تاریخی واقعات اس کی حمایت نہیں کرتے، نہ حسین کا مزاج اس کی حمایت کرتا ہے، نہ حدیث اور قرآن اس کی تائید کرتے ہیں، اور نہ تاریخی واقعات سے امام حسین جس وقت نکل رہے تھے، حسین تو جانتے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ بات اس کے لیے کہی جا سکتی، دیکھو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، حسین سمجھتے تھے کہ ہوگا کچھ اور، ہو کچھ اور گیا، حسین مدینے سے نکلے تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ حکومت مل جائے گی، مگر کوفیوں نے یہ جو ہے غداری کی دغا کہ حسین جانتے ہی نہیں تھے، نہیں، حسین تو بچپن سے جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سانحہ کربلا کوئی اچانک پیش آ جانے والا سانحہ نہیں ہے، انبیاء ما سبق اس کی خبر دے کر کے گئے تھے، ولادت حسین کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں میں جس وقت امام حسین کو دیا گیا ہے، حسین کو دیکھ کر کے پیغمبر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ پوری داستان کربلا پیغمبر نے بتا دی کہ حسین کا انجام کیا ہونے والا ہے، جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، جس وقت مدینہ چھوڑ رہے تھے امام حسین، نانی ام سلمہ نے کہا تھا نا کہ میرے لال دیکھو سب جگہ جانا مگر عراق کا ارادہ مت کرنا، کیوں نانی اماں؟ کہا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، کہا نانی اماں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے؟ نانی اماں میں جانتا ہوں میرا انجام کیا ہونے والا ہے، نانی اماں کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کرا دوں؟ کہا ہاں بیٹا تمہارے نانا سے اس جگہ کی زیارت کا بڑا ثواب سنا ہے، ایک دفعہ حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، زمینیں کربلا بلند ہوئی، حسین نے کہا نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، وہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا کلیل جوان بیٹا علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، اے نانی اماں وہ مقام وہ جگہ ہے جہاں میرا 6 مہینے مہینے کا علی اصغر میں اسے پانی پلانے لاؤں گا، لیکن پانی کے جواب تیرے سے شوبہ سے دیا جائے گا، اے نانی اماں وہ نشیب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا یہ حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، حسین کو ایک ایک چیز کی خبر، حسین کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ایسے حسین کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حسین مدینے سے حکومت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، جس وقت حسین جا رہے تھے محمد حنفیہ آئے، انہوں نے روکنا چاہا، بھیا مدینہ چھوڑنے کے مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، حالات سازگار نہیں، کہا بھیا مجھے بھی معلوم ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ حالات سازگار نہیں ہے، مجھے اپنا انجام معلوم ہے، اس وقت محمد حنفیہ کہتے بھیا اگر آپ کو اپنا انجام معلوم ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ شہید کیے جائیں گے، آپ کی شہادت سے پہلے آپ کے انصار و اقربا مارے جائیں گے، تو مولا بیویوں کو اپنے ہمراہ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، انہیں ہمارے پاس چھوڑ دیجئے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ محمد حنفیہ پر حسین کو بھروسہ نہیں ہے، حسین کو اعتماد نہیں ہے، بڑا بھروسہ ہے محمد حنفیہ پر، محمد حنفیہ وہ ہستی ہے کہ حسین نے وصیت نامہ انقلاب کربلا محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے، ان کی امانت میں دیا ہے، عجب جملہ حسین کہتے ہیں، بھیا مجھے صرف اتنا ہی نہیں، مجھے پتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا، میرا بھیا عباس شہید ہوگا، میرا بیٹا علی اکبر شہید ہوگا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری بہنیں اسیر کی جائیں گی، مجھے پتا ہے کہ زینب کے پاس وہ میرا سن بدھے گی، میں جانتا ہوں کہ سکینہ کے معصوم رخساروں پر شبر کے تماچے پڑیں گے، لیکن بھیا ان اللہ شاء یراہن سبایا، ارے مشیت معبود یہی ہے، میری بہنیں اسیر ہو کر کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرائی جائیں، ارے میری شہادت کے بغیر دین نہ بچے گا، اور زینب کی اسیری کے بغیر میری شہادت نہ بچے گی، الہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین.